ارزقنا شفاء الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صلوات بھیجی محمد علی محمد. اللهم صل على محمد. اعزائي محترم، جیسا وعدہ کیا تھا کل کہ جہاں مجلس ختم ہوئی وہیں سے آج شروع کریں گے، تو آج وہیں سے شروع کر رہے ہیں. بات ہماری شفاعت پہ ہو رہی ہے، اور شفاعت تک بات کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت پر تو کوئی کلام ہے نہیں نا کسی کو، اگرچہ کہ بعض لوگوں کو ادھر بھی وہاں بھی کلام ہے، لیکن بہرحال اکثریت قاطع مسلمانوں کی اس بات کی قائل ہے کہ اللہ نے یہ اختیار اپنے آخری نبی کو دیا ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر ختمی مرتبت صرف آپ کی ذات گرامی کو نہیں بلکہ دیگر انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سب کو یہ حق حاصل ہے. ان کے اوصیاء کو بھی یہ حق حاصل ہے، اولیاء اللہ کو بھی یہ حق حاصل ہے، ائمہ طاہرین کو بھی یہ حق حاصل ہے، اور جناب عام مومنین کو بھی یہ حق حاصل ہے، شہداء کو بھی یہ حق حاصل ہے، اور صدیقین کو بھی یہ حق. وہ صدیقین جن کا قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے، جن کے لیے کہتے ہیں کونوا مع صادقین، جو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اب ہم اس پر بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں آگے، ایسا ہے کہ چلیے پہلے ایک دو روایت پیش کر دیتے ہیں، پھر ادلہ یعنی دلیلیں قائم کریں گے، اس کے بعد پہلے روایت پیش کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلی روایت جو ہے وہ کنز الاعمال کی بھی ہے، یعنی ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، 30,000 سے آگے کے نمبر ہیں شفاعت کی جتنی حدیث ہیں. اب ایک نمبر کیا بتاؤں آپ کو، سارے بہت ساری روایات ہیں وہاں، اس میں بھی یہ روایت مل جائے گی آپ کو. اور ہمارے یہاں تو ہے ہی، بہار میں بھی ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے، جہاں جہاں بھی شفاعت کا ذکر ہے، اصول کافی میں بھی جہاں شفاعت کا ذکر آتا ہے وہاں یہ روایت موجود ملتی ہے. اسی طرح سفینۃ البحار میں بھی، بہت ساری ہمارے کتابوں میں بھی، ان کے حوالے سے اور بے شمار جگہوں پہ اس کا حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے. اور وہ پہلی روایت جو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ثلاثۃ یشفعون عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تین ایسے گروہ یا تین ایسے افراد یا تین ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں شفاعت کا حق حاصل ہے. فیشفعون، اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. تین گروہ ہیں، ثلاثۃ عند اللہ، جن کو اللہ نے یہ حق دیا ہے، ثلاثۃ یشفعون عند اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق رکھیں گے. فیشفعون، اور ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا. وہ تین کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الانبیاء، ثم العلماء، ثم الشہداء. سب سے پہلے انبیاء کا گروہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، پھر علماء کا، اور پھر اس کے بعد شہداء کا. اب یہ تین تو ہے نا بھائی، کنز العلماء وہاں بھی تین تو ہے نا، یہ تین طبقے تو ملے، تو علماء بھی اس میں شامل ہیں. اب اہل علم کہاں کہاں، راسخون فی العلم بھی آگے نا، سب آگے، لیکن چلیں ابھی اور وضاحت کیے دیتے ہیں. شہداء بھی آگے سب کے، شہداء کو بھی اللہ یہ حق دے گا، کیونکہ شہید کو یہ حق کیوں ملے گا شفاعت کا؟ شہید کو اس لیے حق ملے گا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. شہید وہ نہیں ہوتا جو اچانک مارا جائے، کیونکہ یاد رکھیے شہادت کے مراتب ہیں، شہادت کے درجے. یقیناً جو تحصیل علم کے لیے نکلا، موت آ گئی، تو وہ بھی شہید ایک مفہوم کا ہے، لیکن وہ ایسا شہید تو نہیں کہ اس کو جناب ہم غسل بھی نہ دیں، کفن بھی نہ دیں، یوں ہی دفنا دیں. جو میدان جنگ کا شہید ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے، اس کی نماز تو ہوتی ہے، باقی اس کے لیے غسل و کفن کی ضرورت، وہ اسی عالم میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا. ہاں دوسرے بھی ہیں، شہید کا ثواب ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو کفن نہ دیں، ہم ان کا غسل نہ کریں، ایسے کوئی مظلومانہ طریقے سے بیچارہ مار دیا گیا، بے شک شہید کا درجہ رکھے گا، یعنی شہید کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اس شہید کے برابر تو نہیں ہے نا جو میدان جنگ میں جانتا ہے کہ اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت اس کو تو معلوم ہے نا کہ مار دیا جاؤں گا، تو اسی یقین کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے شہادت کے لیے میدان جنگ میں، تو وہ اس لیے میں نے کہا کہ درجہ بندی ہے، بے شک حصول علم کے لیے جو حاصل کرنے جا رہا ہے راستے میں موت آ جائے تو وہ بھی ایک شہید کا مقام رکھتا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے نکلا بچوں کے لیے موت آ جائے خدا نہ کرے راستے میں تو وہ بھی ایک شہید کا ایک درجہ رکھتا ہے، کوئی ظالم کے ہاتھوں مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید کا درجہ رکھتا ہے، جیسا ہوتا ہے دہشت گردی میں مومنین مار دیے جاتے ہیں، تو یہ سب کیا ہیں شہید کے درجے میں ہے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کفن نہ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کو غسل نہ کریں، تو غسل و کفن کریں تو بس مطلب کیا ہے کہ وہ جو شہید ہے وہ شہید الگ مقام رکھتا ہے، اسے اللہ حق کا شفاعت دے گا، کیوں کہ وہ جب میدان جنگ میں جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے نا کہ بھائی مار بھی دیا جاؤں گا شہید بھی ہو جاؤں گا، شہادت کے شوق میں آگے جا رہا ہے، شہادت کے شوق میں چلا جا رہا ہے، لہذا اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہاں کچھ مراحل ایسے ہیں کہ جن میں اگر انسان وہ مختلف مقامات ہیں کہ جس میں مار دیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو شہدا کے برابر مقام ملے گا، جس کی ہلکی سی تشریح میں نے کر دی، لیکن ان کا غسل بھی ہوگا اور کفن بھی ہوگا، حتیٰ کہ جو میدان جنگ میں زخمی ہو جائے بعد میں آ کے کچھ عرصے کے بعد اس کا دم نکل جائے تو اس کا بھی غسل و کفن ہوگا، شہید وہ شہید وہی شہید ہے جو میدان جنگ میں مارا جائے وہیں شہید ہو جائے، نہ اس کا غسل ہوگا نہ اس کا کفن ہوگا، یہ ایک مسئلہ بھی جہاں جہاں سن رہے مومن ان کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو پروردگار عالم نے اس لیے اس شہید کو یہ مقام دیا کہ یہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کی نصرت کی ہے نا، جو اللہ کے دین کی نصرت کرے گا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا مدد کرے گا، اور بس اسی لیے ان کو یہ حق دیا گیا کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ کل میں نے مثال بھی دی تھی نا، ایک معصوم بچے کو بھی حق شفاعت حاصل ہے نا، معصوم بچوں کو بھی حق شفاعت اللہ نے دیا، بعض مقامات پہ ہر جگہ نہیں، بعض مقامات پہ اللہ نے معصوم بچوں کو بھی حق شفاعت دیا ہے، ایسا ہے۔ اچھا اب آئیے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کا حق کیا ہے، دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، فتوائے قاضی خان میں یہ فتویٰ موجود ہے، کئی جلدوں میں ہے، کہیں تین جلدوں میں، کہیں اس کی تشریح کر دی گئی چار جلدوں میں، کہیں چھ جلدوں میں، بہرحال تو یہ کیونکہ نقن صاحب نے فتوے کو، سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب علیہ اللہ مقامہ نے اس فتوے کو کیونکہ نقل کیا، میں انہی کے حوالے سے اس فتوے کو نقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں، دیکھیں اب شفاعت کہاں تک جاتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ شفاعت کہاں تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد وہ روایات جو آگے بڑھائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا مسئلہ کیا ہے شفاعت کا۔ ہایا آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، بولتے ہیں کہ بھائی کیا خواب دیکھا ہے، پریشان ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حور العین کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں اور جنت کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں، جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کی چوکھٹ پہ، جنت کے دروازے پہ سجدہ کر رہا ہوں اور حور العین وہ جو جنت میں ملیں گے حور العین اس کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں۔ حضور مسکرائے کہ اچھا خواب ہے، جاؤ اپنے باپ کی پیشانی کو بوسا دو اور ماں کے قدموں کو بوسا دو۔ اچھا یہاں ذرا سا روکنا چاہتے ہیں اپنے سامعین کو، جو ناظرین جو بھی دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو روکنا چاہتے ہیں، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کہ اب یہ حضور فرما رہے ہیں اور یہ فتوا ہے قاضی خان اور تقریباً تمام جہاں بھی ماں باپ کے حقوق ہیں سب جگہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، آج تک کسی مفتی نے یہ بات نہیں کی کہ ماں کے قدموں کو بوسا دینا شرک ہے، کہا شرک، کوئی فتویٰ بتا دے میں کسی نے کہا ہو کہ ماں کے قدموں کو بوسا دینا، ماں کے پیروں کو چومنا شرک ہے، کیوں نہیں کہتا بھائی شرک ہے، ان کے قدموں کو جھک جانا، قدموں کو چومنا، کسی نے کہا آج تک؟ کسی نے نہیں کہا۔ باپ کے ہاتھوں کو بوسا دینا شرک ہے، استاد کے ہاتھوں کو بوسا دینا شرک ہے، استاد کے پیروں کو چھونا شرک ہے، آج تک کسی مفتی نے نہیں کہا، بلکہ اس مفتی کے شاگرد بھی اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ہے نا، کسی نے آج تک کا شرک ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کو شرک اور شکر کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی ادنا سی جزا یہ ہے کہ اس کے تم ہاتھوں کو جب چومو گے تو شرک نہیں ہوگا، شکر ہوگا۔ جس نے تمہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، باپ ہو یا استاد ہو، معلم ہو، جو بھی ہو، ماں ہو، اس کے قدموں کو چومنا، اس کے قدموں پہ سر رکھنا شرک نہیں ہوتا، شکر ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ہمارے احباب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرک اور شکر میں اور شک میں فرق نہیں کر پاتے۔ شک الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، شکر الگ چیز ہے۔ یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پتہ نہیں کتنا معلوم کتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ کہ جاؤ، گھر جاؤ، باپ کی پیشانی کو بوسا دو، ماں کے قدموں پہ سر رکھ دو۔ وہ بیچارہ رنجیدہ ہو گیا، کہتا ہے حضور میں کہاں جاؤں، میرے تو ماں باپ ہی دنیا میں نہیں ہے، تو مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، تو میں کیسے باپ کی پیشانی کو بوسا دوں؟ کہا کوئی بات نہیں، جاؤ ان کی قبر پہ چلے جاؤ، ماں باپ کی قبر پہ جاؤ اور باپ کی قبر کے سرہانے کو بوسا دو، ماں کی قبر کے پیتانے کو بوسا دو، یعنی جس طرح پاؤں ہوتے اس طرح بوسا دو۔ کہتا اردو میں تو قبر وبر بھی نہیں معلوم، تو زمانے جہلیت میں پتہ نہیں کہاں مر گئے تو قبرستان بھی نہیں پتا کہاں دفن ہوں گے، تو عرصہ ہو گیا، زمانے جہلیت، حالت کفر میں مرے۔ زمانے جہلیت کا مطلب کیا ہوا؟ حالت کفر میں مرے نا۔ اچھا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی ہو، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں اس سے؟ جا گھر، چلا جا گھر، جا کے دو لکیریں بنا دے، یعنی دو خط کھینچ دے گھر میں، دو خط کھینچ، ایک کو ماں کی قبر قرار دے دے، ایک کو باپ کی قبر قرار دے دے۔ اب وہاں نہ قبر ہے نہ قبرستان، حضور فرمانے کے شبیہ بنا دو۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ پھر وضاحت کر دوں کہ ہماری یہاں نہیں ہے یہ قصہ، یہ حقوق والدین میں فتویٰ قاضی خان 250 سال پرانی کتاب ہے بھائی، جس کے حوالے آج تک ہمارے برادران دیا کرتے ہیں، یہ وہاں ہے موجود، اور نقن صاحب جیسا عالم اس کو نقل کر رہا ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ کہ بھائی دو لکیریں کھینچ دے، ایک کو باپ کی قبر قرار دے دے، ایک کو، اچھا جسے باپ کی قبر قرار دے اس کے سرہانے کو بوسا دے، جسے ماں کی قبر قرار دے اس کے پہتانے کو بوسا دے۔ تو بتا دیا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، کہ اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو یہ حق دے رکھا ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا بھی کریں گے، راضی بھی ہو سکتے ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب عام انسان، ہم جیسے گناہگار انسان کے ماں باپ کو اللہ نے یہ حق دے دیا کہ وہ مرنے کے بعد ہم سے راضی بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے بندو، جو خدا کے، یعنی جس کے لیے خدا نے یہ کائنات خلق کی ہے، جو مقصود کائنات ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جب کہہ رہا ہے کہ علی سب کچھ ہے میرے پاس سوائے نبی کے، نہیں ابھی دلیلیں بھی دینا شروع کرتے ہیں نا، ابھی تو ہم نے مقدمہ بنا لیا، ابھی مقدمہ قائم کر دیا نا کہ اتنا تو ہو گیا، چلو اچھا اب اس کو بھی کوئی نہیں مان، اچھا نہ مانیے آپ، آگے چلتے ہیں۔ حضور کو تو مان لیا، حضور کی شفاعت کو مان لیا، ماں باپ کی شفاعت کو مانا، بچوں کی شفاعت کو مانا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مرنے والے اگر کسی کام کے نہ ہوتے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں کبھی حکم نہ دیتا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں کسی مفسر میں یہ ہمت نہیں ہوئی 1400 سال میں کہ لکھ دیتا کہ زندہ ماں باپ کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، یہ آیت پڑھتے رہو ان کی بخشش کے لیے، یہ آیت پڑھتے رہو اپنی بخشش کے لیے، اور پکارتے رہو کہ پروردگار میرے ماں باپ پہ اپنی رحمت نازل فرما، رحم فرما، جس طرح سے کہ جب میں کچھ بھی نہ تھا وہ میری پرورش کرتے رہے، جس طرح سے کہ وہ میرے رب بنے رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پالنے والے۔ اب یہ رب کی تشریح ہم کئی بار کر چکے کہ جب اللہ کے لیے آئے تو رب حقیقی، اور ماں باپ کے لیے آئے تو رب مجازی، یعنی پالنے والے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے پالنے کا ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ ماں باپ کو بنایا ہے۔ لیکن ہاں، اب اگر کوئی اور زیادہ بقراتیت جھاڑتا اور کہنے لگتا ہے کہ ماں باپ کو بھی تو رب کہا، لہٰذا دوسروں کو بھی کہا جا سکتا ہے، تو اچھا صرف اتنا بتا دو کہ اپنے گھروں میں جا کے اپنے ماں باپ کو رب کہتے ہو کیا؟ کبھی ابا کو رب کہا؟ کبھی ماں کو رب کہا؟ نہیں کہہ سکتے نا، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو کہو نا، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں، تبادر کیا ہوگا، تبادر ذہنی کیا ہوگا؟ اگر میں رب کہوں گا تو سننے والا کیا سمجھے گا؟ لہٰذا وہاں بھی نہیں کہا جاتا، اس لیے نہیں کہا جاتا، معنی کی تعویل کچھ بھی کر لو، سننے والا جو سمجھے گا اس کے ذہن میں کیا آئے گا، اچھا یہ فلاں کو رب کہہ رہا ہے، لہذا اس لیے نہیں کہا جاتا، اس لیے عقل کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہیں چلتے ہیں، ہمیشہ یہ ہی دیکھتے ہیں کہ معصومین نے کیا سمجھایا ہے، ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب چلی بات کو لے کر آگے چلیں، اب ایک اور پہلے حدیث پیش کر دیں، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں ہر ایک کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور ضرور بے ضرور کروں گا، اور صرف میں نہیں کروں گا، میرے ساتھ علی بھی شفاعت کرے گا، میرے ساتھ میرے اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، اور سب کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، اور پانچویں امام سے بھی، دونوں اماموں سے نقل کی گئی روایت، واللہ لنشفعن، اللہ کی قسم ہم ضرور بے ضرور شفاعت کریں گے۔ یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں آیت آئی نا، تاکید بالتاکید، ولا نبلونک، ہے نا، ولا نبلونکم، ہم ضرور بے ضرور، لام بھی تاکید کے لیے، نون تاکید ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، اسی وہی یہاں پر ہے، واللہ لنشفعن، ضرور بے ضرور ہم شفاعت کریں، اور دو بار قسم کھاتے ہیں معصوم، واللہ لنشفعن، واللہ لنشفعن فی المذنبین من شیعتنا، وہ جو ہمارے چاہنے والوں میں، ہمارے دوست داروں میں جو گناہگار ہوں گے، ہم ان کی ضرور شفاعت کریں گے، ضرور شکایت، حتی تقول اعداءنا اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ جو ہمارے دشمن ہیں جب یہ دیکھیں گے کہ ایسے شفاعت ہو رہی ہے، غول کے غول جا رہے ہیں، غول کے غول جا رہے ہیں جنت میں، تو حسرت سے دیکھ کر پکار اٹھیں گے۔ یہ ایک سورہ شعرا کی 100ویں اور 101ویں مختصر سی آیت ہے، اس کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے معصوم نے بیان فرمایا تھا کہ واللہ لنشفعن، واللہ لنشفعن، ضرور بے ضرور اللہ کی قسم ہم شفاعت کریں گے، اللہ کی قسم ہم شفاعت کریں گے، فی المذنبین من شیعتنا حتی تقول من اعدائنا اذا رأوا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ان کی شفاعت ہو رہی ہے، ان کے شفاعت کرنے والے غول کے غول، غول کے غول، دستے کے دستوں کی شفاعت ہوئی، چلے جا رہے چلے جا رہے، تو حسرت سے دیکھیں گے اور کہیں گے، جب اس چیز منظر کو دیکھ کہیں گے کہ کاش، فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہے، یعنی بریکٹ میں کیا، کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا ان سے دشمنی کی زندگی میں، یہ شفاعت کر رہے ہیں، اور جن سے دشمنی کی ان کی شفاعت ہو رہی ہے، جن کے نام پہ دشمنی کی وہ شفاعت کر رہے ہیں، جن سے دشمنی کی ان کی شفاعت ہو رہی ہے، فما لنا من شافعین ولا حمیم و صدیق، اور نہ ہی ہمارا کوئی دل بند، ولا صدیق و حمیم، اور ہمارا کوئی دل بند دوست نہیں، ہمارا کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمارے یار و یاوری کرے، ہماری یاوری کرے، ہماری شفاعت کرے، کہ یہ ہے اس آئے معصوم فرماتے ہیں، یہ ہے ان آیات کی تفسیر، کہ جب یہ دیکھیں گے، ہمارے دشمن جب دیکھیں گے قیامت کے دن کہ ہم کس طرح اپنے چاہنے والوں کی سفارش کر رہے ہیں، شفاعت کریں، تو حسرت سے دیکھ کر کہیں گے کاش ہمارا بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، اب یہ میں نے روایت بیان کر دی آپ کے سامنے، اب آگے چلتے ہیں، بات کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں کہ اب مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک روایت ایسی ہے جس کے راوی کی تعداد 100,000 سے بھی زیادہ ہے، ایک ہی روایت، باقی اور کوئی روایت، ایک روایت ہے اور ایک واقعہ ہے۔ واقعہ ہے مباہلے کا، واقعہ کون سا ہے؟ لیکن مباہلے کو بھی دیکھنے والے صرف مدینے کے تھے نا، کس نے دیکھا؟ لیکن آج تک کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا ہے نا، کوئی بھی تفسیر لکھنے والا ہو، کوئی بھی لکھنے والا، سب نے لکھا واقعہ یہ، جس نے تفسیر لکھی، باقی تو بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ترجمہ کیا، حاشیے میں بھی ڈنڈی ماری، لکھا ہی کچھ نہیں، بس بیان کرتے ہوئے چلے گئے نا، لیکن سب جانتے ہیں کہ واقعہ ایک ہی ہے، مباہلہ کا، آئے مباہلہ کی تفسیر میں وہی ہے واقعہ مباہلہ، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ واقعہ مباہلہ کی تردید کرتا، تردید، لیکن واقعہ مباہلہ کے نقل کرنے والے بھی صرف مدینے کے ہیں نا، یعنی دیکھنے والے صرف مدینے کے لوگ۔ ایک روایت ایسی ہے کہ جس کے راوی 100,000 سے زیادہ ہے، اور صرف مدینے کے نہیں ہیں، پورے عالم اسلام کے ہیں، پورے عالم اسلام کے، جہاں جہاں تک اسلام پھیلا ہے وہاں وہاں کے راوی موجود ہیں، لہذا بڑی حسرت سے لوگ سن رہے تھے کہ مدینے کی روایات میں تو گڑبڑ کر دی، مکے کی روایات میں تو گڑبڑ کر دی، اب یہ غدیر خم کے میدان میں 124,000 کے سامنے جو بیان ہو رہا ہے اس کی ترد کیسے کر دیں، اس کو رد کیسے کریں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس کی تردید کیسے کر دیں, اس کو رد کیسے کر دیں؟ نہیں کر سکتے نا, کیونکہ 124,000 راوی اللہ کے رسول نے روکا, 3 دن تک روکا. آپ کہیں گے 3 دن تک کیوں روکا بھائی, ایک جملہ کہنا تھا کہہ دیا سنا دیا. نہیں, اس نے روکا 3 دن تک. اللہ کے بندو, جب مبارکباد دلوانی تھی تو کیا 125,000 آدمی 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے کیا؟ 2 گھنٹے میں چلے جائیں گے مبارکباد؟ کہ نہیں, خیمہ لگوا دیا تھا, علی اندر بیٹھے, جاؤ مبارکباد دیتے ہوئے جاؤ, بیعت کرو, مانو علی کو مولا مانتے ہوئے جاؤ, ہے نا؟ ایسے ہی ہوا نا. تو 125,000 آدمی کو کتنا وقت لگے گا؟ لہٰذا اللہ کا رسول چاہتا تھا کہ اتنا وقت لگے ان کو, دیر لگے, تاکہ جب یہ اپنے شہروں میں جائیں تو لوگ پوچھیں گے دیر کیوں ہوئی, تو پورا واقعہ. سمجھ آ گئی؟ تاکہ فوراً یاد بھی آ جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا حاضرین غائبین کو پہنچا دینا, جو یہاں پر نہیں ان کو بھی پہنچا دی. کیا پہنچایا تھا, پیغام کیا تھا جس کے لیے روکا اللہ کے رسول نے؟ کہتے ہیں بھائی اتنی بات تھی بس, وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی. اچھی ہے, بڑے بھولے بن گئے آپ, بڑے سادے بن گئے. اس کام کے لیے اللہ کے رسول نے سارے حاجیوں کو روک دیا. تو نہ معلوم کتنی بار اللہ کا رسول اعلان کر چکا تھا مواسات میں, مواخات میں, شب ہجرت میں, بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, کہاں کہاں علی کو کیا کچھ نہیں کہا, علی کے لیے کیا کچھ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے. اور اللہ کے رسول نے کہا جناب جبرائیل کی صدا بھی گونجی تھی, لا فتح الا علی, لا سیف اللہ. یہ تو تاریخوں میں بھی جملہ آ گیا. کیا کسی نے کہا, کیا سنی آواز گونجی تھی ایک میدان فضا میں, آواز گونجی تھی جب ذوالفقار نازل ہوئی, خیر چلو نہ مانو تو ہر ایک کو مشکوک بنا دیا نا, ساری حدیثوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. اب یہاں کیا کریں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے روکا تھا کہ معنی بدل سکتے ہو, مفہوم بدل سکتے ہو, لفظ میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکا. قیامت تک لفظ گواہی دیں گے کہ جو تشریح کرنی ہے وہ رسول کو سامنے رکھ کے کرنا, رسول کے مقام کو. رسول نے پہلے اقرار لیا تھا النبی اولا بالمومنین من انفسہم, ایسے ہی ہے نا کہ پہلے اقرار لے کے بتاؤ اللہ کا, یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں, ہے نا. بات وہی کریں گے شفاعت کی, یاد رکھیے گا, اس کے لیے تو مقدمہ بنا رہے ہیں کہ شفاعت کس کی ہمیں ثابت کرنی ہے, یہی تو آپ سے بات ہوئی تھی شروع میں. اب یہ اقرار لیا, اور پھر یہ بھی اقرار لیا, بتاؤ سب کچھ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, پہنچا دیا تم تک جو آئے تھا؟ ہاں بالکل پہنچایا, سب نے اقرار کیا, آمنا صدقنا, بالکل آپ نے پہنچا دیا. آواز بھی آ رہی, ہاں بھی آواز بھی آ رہی, اور خود بھی اتنے اوپر ممبر پہ کھڑے ہو گئے پالانوں کا ممبر بنا کے کہ ہاں بھائی کوئی ایسا تو نہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھ رہا, نہیں جی سب دیکھ رہے ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے, ایسا تو نہیں کسی کو آواز نہیں آ رہی. اچھا فرش نہیں بچھایا گیا تھا, فرش بچھاتے تو لوگوں کو اونگ آ جاتی, نیند آ جاتی, پتھریلی زمین ہے نا, اور کانٹے بھی تو نیند کہاں سے آئے, بیٹھا نہیں جا رہا تو نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہاں پہ کانٹے بھی چبھ رہے ہیں, پتھر بھی چبھ رہے ہیں, ایسے ہی تھا نا. اب وہ الگ بات ہے کہ کسی کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے, کسی کے دل میں کانٹے چبھ رہے تھے. اچھا جملہ ہے, ہمارے بہت بڑے پرانے زمانے کے خطیب گزر گئے, ان کا جملہ ہے, لیکن چلیے ہم نے کہا نقل کر دیں مومنین کے استفادے کے لیے. تو بھائی یہ ہو رہا تھا وہاں, لیکن فرش نہیں بچھانے دیا اللہ کے رسول نے, دریا نہیں بچھانے دی, قالین نہیں بچھانے دیے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں, تاکہ سوگ جاگے رہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نیند آ گئی تھی, تھکا ہوا تھا, پیدل چلا آ رہا تھا, میں سو گیا. نہیں, وہاں زمین ایسی کہ نیند نہیں آ رہی, بے چین ہے, جلدی سے جو کہنا ہے حضور فرمائے تو پھر ہم آگے جائیں. اب جب حضور نے سارا اقرار لیا تو اب بازو مولا کائنات کا تھام کر کہتے کہ من کنت مولا. میں کئی مقامات پہ عرض کر چکا ہوں کہ عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس جس کا میں مولا, ہے نا, یہی ہوگا, کوئی شک نہیں, جس جس کا میں مولا. نہیں, من کبھی سوال کے لیے بھی تو آتا ہے, آتا ہے کہ نہیں آتا, سوالیہ بھی تو ہوتا ہے نا. جیسے تلقین میں ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, من ربوں کا, کون ہے تمہارا رب, من نبیوں کا, من اماموں کا, من رسول, ہے نا سب ایسے ہی نا. یہ من سوال کے لیے بھی آتا ہے, عام طور پہ بھی آتا ہے, من ہوا کون ہے بھیا, من ہیا کون ہے, یہ ایسا ہی ہے نا, من آتا ہے جاندار کے. تو اب اس کو سوالیہ کر دیجئے نا, فرض کر لیجئے, فرض کر لیجئے کہ اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے, فرض کر دیجئے کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا من کنت مولا, کس کس کا میں مولا. اب سوالیہ ہو گیا, اب مطلب بالکل آسان ہو گیا. اس کو سوالیہ کر دیجئے تھوڑے دن کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, من کنت مولا, جیسے اللہ کے رسول یہ سوال کے بتاؤ کس کس کا میں مولا. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ رسول کس کس کے مولا. اپنے برادران سے ہمارا سوال ہے، اپنے برادران سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے پہلے آپ یہ طے کیجئے، بعد والے کو چھوڑ دیجئے، علی المولا کو چھوڑ دیجئے، پہلے یہ بتائیے کہ رسول کس کس کے مولا، جو غدیر خم میں موجود ہیں صرف انہی کے مولا یا نہیں قیامت تک آنے والے ہر ایک کے مولا، مانے یا نہ مانے مولا تو سب کے، صرف ان کے مولا مسلمانوں کے مولا یعنی کل کے مولا، صرف جو موجود ہیں ان کے مولا، جو آنے والے ان کے مولا، جو گزر گئے ان کے بھی مولا، من کن تو مولا، کس کس کا میں مولا بتاؤ نا بھائی، کس کس کا رسول مولا، تو خود بخود زبانیں ہلیں گی نا اور سر جھکا کے کہیں گے کہ ہاں بھائی جہاں تک بھی ہے جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب کا مولا ہے رسول، من کن تو مولا، کس کس کا میں مولا، تب آدم کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، نوح کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، ابراہیم کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، اسحاق و اسماعیل کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، موسیٰ کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، داؤد کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، سلام اللہ علیہم اجمعین، ایک بار میں نے کہہ دیا صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کے لیے کہہ دیا، جناب داؤد کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، جناب سلیمان کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، جناب یوشع بن نون کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، جتنے بھی انبیاء نام لیتے چلے جائیے جو جو یاد ہے ہم کو، جناب دانیال، جناب ادریس صلوات اللہ علیہم اجمعین، تمام انبیاء پر درود و سلام ہو ہمارا، تو بتائیں ان سب کے مولا ہوئے کہ نہیں ہوئے، من کن تو مولا کا ترجمہ کرنا سوال جواب چاہ رہا ہوں، کس کس کا میں مولا، اللہ کا رسول یہ پوچھا ہے کس کس کا میں مولا، تو بس سرکار جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہوگا، اب آپ کی جو مرضی مولا کا معنی کر لیجئے، لیکن یہ طے ہے کہ جیسا مولا رسول ہے ویسا مولا یہ علی ہے، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے گا، محمد علی کس کس کا میں مولا، اب جواب آ گیا کس کس کا میں مولا، بس جس جس کا میں مولا، جو مجھے جیسا مولا مانتا ہے، علی کی بات نہ کیجیے، آپ ہم سے رسول کی بات کیجیے، آپ کے نزدیک رسول کیسا مولا ہے بتائیے نا، کیسا مولا ہے، تو جیسا مولا رسول ہے نا ویسا ہی مولا علی ہے، اسی لیے جانتے تھے لوگ، لہذا معاذ اللہ علی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ جتنے بھی ان کے درست کرتے ہیں نا باطل عقیدے کہ ہم جیسا ہم جیسا ہم جیسا رسول ہم جیسا، رسول سے دشمنی نہیں ہے لیکن ان کی مجبوری ہے کہ اگر یہ صرف علی کو کہیں گے تو یہ ساری روایات آڑے آ جائیں گی جو رسول نے فرمائی، لہذا علی کی دشمنی میں معاذ اللہ مقصود کائنات کے مقام کو یہ کم کرنے لگتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد، اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، سوائے اللہ لا نبی من بعدی، سوائے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، اور علی نے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ حفاظت کی بات ہے، لہذا ختم نبوت کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ غدیر خم جو ہے ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل ہے، اور جن کے پاس غدیر خم نہیں ہے، جو غدیر خم بیان نہیں کرتے، وہاں دیکھ لیجئے کیسے کیسے نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے رہیں گے، سارے آتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ غدیر خم کو سمجھے ہی نہیں، غدیر خم ہی کے دن تو ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ہاں جیسا میں مولا ہوں ویسا یہ علی مولا ہے، مگر یہ نبی نہیں ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ جیسا میں مولا، اور تو کوئی شرط رکھی نہیں، اب حق شفاعت رسول کو ہے کہ نہیں، لہذا رسول نے جہاں بھی اپنے حق شفاعت کا اعلان کیا ساتھ میں علی کے حق شفاعت کا اعلان کیا کہ دھوکہ نہ کھا لینا، دھوکے میں مت آنا، فَيَشْفَعُ عَلِيٌّ وَيَشْفَعُ أَهْلُ بَيْتِي، بس یہ میرے علی جو ہے یہ بھی شفاعت کرے گا اور میرے اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، وَيَشْفَعُونَ، اور ان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا، تو جب اسی لیے اس پر سب کا اتفاق رسول کی شفاعت پہ، اب جب یہاں پر آ جاتی ہے بات، اب یہ ماننے میں ڈنڈی کیوں مارا کرتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ علی کو بھی وہ اختیار حاصل ہے، تو کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خود ہی اپنی آخرت میں شفاعت کے دروازوں کو بند کرتے چلے جا رہے ہیں، بھائی شفاعت کس کی ہوگی، کل میں نے عرض کر دیا کہ جو مومن نیک اپنے اعمال کے ذریعے سے جائے گا، اس کو تو جناب جس کو جیسا کل میں نے مثال پیش کی، اس کو تو خود حق شفاعت ہوگا، اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں، بلکہ پروردگار عالم تو اس کو شفاعت کا حق دے گا کہ تم اپنے ساتھ جاؤ اور کسی کی بھی شفاعت کر لے، لیکن جو ویسے مومن ہوں گے مذنبین تو شفاعت کی ضرورت تو ہے نا بھائی، یا تو کون کرے گا شفاعت، کیسے کرے گا؟ چلیے آخری بات، انشاءاللہ آج بھی جہاں ختم کریں گے کل وہیں سے شروع کریں گے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم، قیامت کے دن کیسا دن ہوگا؟ جب ہر انسان کو اس کے امام سے پکارا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کیوں بلایا جائے گا امام کے ساتھ؟ یوم ندعو کل اناس، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، اور نص قرآنی ہے یہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کے امام کے ساتھ نہ بلایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پیچھے تو جائے گا نا، جہاں امام جائے گا وہاں امام کے ساتھ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر صرف عمل کی بنیاد ہے ہر چیز کی تو بس انسان کو بلا لیا جائے، اس کے عمل پہ فیصلہ کر دیا جائے، جاؤ ایسی ہے نا. اگر صرف بس یہ قرآن کی آیت بتا رہی کہ نہیں، صرف عمل کافی نہیں ہوگا بلکہ جس کا اتباع کرتے رہے ہو دنیا میں اس کو بھی بلایا جائے گا، وہ مذہبی امام ہو یا سیاسی امام ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کے پیچھے عملی طور پہ تم چلتے رہے ہو اس کے ساتھ بلایا جائے گا. تو کیوں بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ اسی کے ساتھ محشور کر دیا جائے گا نا، جاؤ اس کا اتباع کرتے تھے یہ تمہارا پیچھے، چلو اس کے ساتھ چلے جاؤ. اور پھر جس کا جیسا امام ہوگا، اب جب امام معصوم کے پیروی کرتا ہوا ان کے پیچھے آئے گا، تو اس امام کی پیروی میں یاد رکھیے صرف اس بنا پر کیونکہ امام برحق کے ساتھ رہا، اس امام برحق کی شفاعت پر اس کی بخشش کر دی جائے گی. بے شک گناہگار تھا لیکن اس نے حق کا ساتھ دیا. کس کا ساتھ دیا؟ حق کا ساتھ دیا. اس لیے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تاکہ جہاں امام جائے گا وہاں وہ چلا جائے گا. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے ہر امام کے بارے میں کہ کس امام کا کیا مقام ہوگا اور کیا مقام ہونا چاہیے، ورنہ امامت کا ذکر نہ تھا قرآن مجید میں نا. اور اس کے یہیں سے ہم انشاءاللہ کل بات کا آغاز بھی کر دیں گے، ختم کر رہے ہیں، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن اب ذہن میں رکھیے بھائی، اب کیونکہ تسلسل قائم رہ گئے ایک کے بعد ایک مجلس، شفاعت کا حق ہے. اگر یہ شفاعت کا حق نہ ہوتا تو یاد رکھیے کربلا میں ایک یقین کی منزل ہوتی ہے نا، ایک یقین، اس یقین کی منزل پر تھے لوگ، اس یقین کی منزل پر تھے لوگ، جانتے تھے کہ تھوڑی دیر میں یہ تکلیف چند لمحوں کی ہے، چند لمحوں میں یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، تلوار لگے گی گردن تن سے جدا ہو جائے گی، چند لمحوں کی لگے. لیکن اتنا یقین ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے امام کے پیچھے پیچھے جائیں گے، یقین کی بات ہے نا. بلکہ وہ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے نا باطل اماموں کی حمایت میں، زندہ باد زندہ باد کر رہا ہوتا ہے، قاتلوں دنیا کے صفاق ترین، جیسے یزید کے بارے میں کہ اگر کوئی کہے یزید ہمیں جلانے کے لیے، بعض اوقات وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو شیعوں کو جلانے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں. واہ بھائی واہ، ہمیں جلانے کے لیے اپنی جہنم کھڑی کر رہے ہیں، ہمیں جلانے کے لیے اپنی جہنم کھڑی کر رہے ہو. ہم تو دعا دیتے ہیں بھائی، اگر یہ تمہارا امیر ہے تو الہی آمین کا اسارے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جہاں یزید جائے وہاں تم جاؤ. پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ دعا کیوں دی، بد دعا کیوں دی. ارے بھائی تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ امیر یزید زندہ باد، جب امیر یزید زندہ باد تو اللہ کرے جہاں امیر یزید جائے وہاں بھی تو ہی وہیں چلا جائے، سارے سارے کے سارے وہاں چلے جاؤ. یہ نعرہ لگاتے ہو تو آمین کہو نا بھائی، پھر تم، ہم تو تمہارے مطلب کی دعا دے رہے ہیں، تو ہم تو اب تمہارے مطلب کی دعا دیں تو پھر تم ناراض ہو جاتے ہو کہ یہ دعا کیوں دی، یہ تو بد دعا ہے. تو بد دعا ہے تو پھر تو ہی تو نعرہ لگا رہا ہے کہ یزید میرا امیر ہے، تیرا یزید امیر ہے، تو ہم تو دعا کر رہے ہیں پروردگار اسی کے ساتھ تجھ کو لے جائے. تو وہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں. یعنی بغض اہل بیت، بغض تشیع، خود جہنم کا سودا کر رہے ہو، بغض علی میں، بغض اولاد علی میں، یزید کے پیچھے جانے کو تیار ہو، یعنی علی کی ضد میں جہنم میں جانے کو تیار ہو. اندازہ لگائے تو کیسے ہوں گے وہ 72 کہ جو اس دور میں جب یا تو لوگ یزید کے ساتھ ہیں یا ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہیں، اس وقت یہ 72 نکل کر آئے. اور جانتے ہیں کیسے وفادار تھے. ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی بیان کیا، مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ ناچیز اختلاف کا حق رکھتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ فتویٰ نہیں ہے، ایک مسئلہ بیان کیا ہے مگر فتویٰ نہیں ہے. وہ مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں پیاس کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ جو جتنی دیر تک زندہ رہا اس کی پیاس زیادہ تھی، جو پہلے شہید ہو گیا اس کی پیاس کم تھی، اور سیراب ہو گیا جامع کوثر سے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ہمیشہ. ایک پہلو یہ رہا ہو شاید آپ کی نظر سے، ہماری نظر سے، کہ جو پہلے گیا اس کی پیاس کم، جو دیر سے گیا اس کی پیاس زیادہ، لیکن نہیں. انصار حسینی کو پیاس کے آئینے میں مت دیکھو، پیاس مسئلہ نہیں تھی عاشور کے دن، عاشور کے دن انصار حسینی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی زندہ ہو اور آل محمد میں سے کسی پر زخم آ جائے، بنی ہاشم میں سے کسی پر زخم آ جائے، ہاشمیوں میں سے کوئی شہید ہو جائے، اولاد رسول میں کوئی زخمی ہو جائے، اولاد علی میں کوئی زخمی ہو جائے. وہاں تو یہ عہد و پیمان کیا تھا نا شب عاشور، سب نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو، عہد کرو کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آل رسول پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ بڑا ویژن ہے نا، یہ بڑا کینوس ہے نا، جب اس پر دیکھیں گے. پیاس کا مسئلہ نہیں ہے وہاں، مسئلہ غیرت اور حمیت کا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب کوئی بنی ہاشم کا نکلنے کی کوشش کرتا تھا میدان میں، آڑے آ جاتے تھے انصار. مولا یہ کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ زندگی رہی، کل بیان کریں گے جناب، پرسوں علی اکبر کے باب میں، شہادت علی اکبر کے باب میں بیان کریں گے. لیکن بہرحال ہر ایک کے لیے یہ نکلنے نہیں دیتے. ہاں ظہر کے بعد جب تمام انصار جام شہادت نوش کر چکے تو پھر جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی. آپ جانتے ہیں کیسے کیسے تھے، ہو نہار اور نو نہال بھی. شب عاشور ایک بچہ اپنی ماں سے عہد و پیمان کر رہا تھا اور ماں اس سے عہد و پیمان لے رہی تھی، اور ماں بیوہ ہے جناب ام فروا، جناب حسن کے اور بھی بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ایک بیٹا ایسا ہے قاسم جس کو خاص کربلا کے لیے حسین نے، حسن نے ہدیہ کیا تھا. اور جب جناب امام حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے قاسم، ایک سال، ڈیڑھ سال، دو سال، تو آپ نے ایک تعویذ یعنی ایک وصیت لکھ کے باندھ دی تھی کہ ایسا وقت، امام فرما سے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا میرے بھائی پر، حسین پر، تو دیکھو قاسم کو میدان میں جانے دینا ہوگا، میرا بھائی جانے نہ دے تو میری وصیت یہ دکھا دینا، وصیت پہ عمل کرنا ہوگا میرے بھائی کو. یہ ہے قاسم. اور شب عاشور ماں عہد و پیمان لے رہی کہ میرے لال تیرے بابا ہوتے اپنی ذمہ داری پوری کرتے، میں دکھیاری بیوہ، کل مجھے سرخرو کر دے اپنی دادی زہرا کے سامنے. اور جناب قاسم اپنی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرما رہے ہیں کہ میں چچا عباس کا شاگرد ہوں، پر صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیے جو میرے بابا پہ الزام لگا ہوا ہے جنگ سے جی چرانے کا، میں اس الزام کو کیسے صاف کر رہا ہوں، کیسے دوں. بے چینی سے قاسم انتظار کر رہے کہ کب میدان میں جاؤں، کب میدان میں جاؤں. صبح ہوئی جب قاسم آتے تھے، اچھا شب عاشور ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، اور وہ یہ ہوتا کہ جب جناب سید الشہداء ہر ایک ناصر کو اپنا اپنا مقام شہادت دکھا، اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے، تو بار بار یہ بچہ سامنے آتا تھا، پنجوں کے بل کھڑا ہوتا تھا تاکہ میرے مولا مجھے دیکھیں، میرے چچا مجھے دیکھیں. اور مولا ہر بار رخ پھیر لیتے تھے. جب سب کے مقامات دکھا چکے، مقام ہے شہادت، تو پھر یہ بچہ سامنے آیا اور کہتا ہے چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کیسا پاتے ہو شہادت کو؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں. اب حسین کہتے ہیں میرے لال نہ صرف یہ کہ تیرا نام ہے بلکہ تیرے معصوم بھائی علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت. گھبرا جاتے ہیں خاصے، گھبرا کر کے چچا جان کیا یہ اشقیہ خیموں میں گھس جائیں گے؟ یعنی قاسم کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خیموں میں چلے جائیں. حسین نے تسلی دی نہیں میرے لال نہیں، بلکہ میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لاؤں گا قتلگاہ میں، میدان میں، مقتل میں، اور ظالم کے تیر سے تیرا بھائی، تیرا یہ معصوم بھائی شہید ہو جائے گا. قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں کوئی خیموں میں داخل نہیں ہوگا. اب قاسم کو کیسے بتائیں کہ عصر عاشور کے بعد صرف خیمے میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ خیموں کو لوٹ کر آگ بھی لگا دیں گے، اور صرف خیموں کو آگ نہیں لگائیں گے بلکہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی چھینیں گے. اور میرے لال قاسم صرف چادر نہیں چھینیں گے بلکہ بازوؤں میں رسن باندھ کر بازاروں میں پھرائیں گے. صبح ہوئی انصار حسینی اپنا عہد و پیمان پورا کر کے جا چکے، قاسم آتے ہیں بار بار، حسین اجازت نہیں دیتے. ماں کی خدمت میں روتے ہوئے آئے قاسم کہ ماں دے گرامی چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. ماں نے گلے سے لگا کے کہا نہیں میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی. بازو پہ بندھی ہوئی وصیت کو کھولا، قاسم کو دیا، جا اپنے چچا کو جا کر دے دے. بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین نے آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، آنکھوں سے اشک جاری ہو. جب تحریر کو جب کھول کر پڑھا تو اشکوں کا سیلاب جاری ہے. قاسم کو گلے سے لگا کے دیر تک روتے رہے. بس یہی تو لکھا ہے نا وصیت میں کہ بھائی حسین میرے قاسم کو روکنا مت، یہ خاص ہدیہ ہے کربلا کے لیے، اسے میدان میں جانے دینا. اپنے ہاتھوں سے سجایا، قاسم کو لے کر آیا. اتنے کم سن تھے قاسم کے، جب گود میں اٹھا کے سوار کرایا تو دونوں پیر टिकते नहीं थे रकाब, कभी एक तरफ झुक के तवाजुन बरकरार रखते थे और कभी दूसरी तरफ झुक के तवाजुन बरकरार करते थे। हसरत से देखा अब्बास ने, कहा बेटा जरा ध्यान से, मुस्कुरा के कहते हैं कासिम चचा जान आप ही का तो शागिर्द हूँ, मैदान में आए रजस पड़ी कि जो नहीं जानता वो जान लो, मैं हैदर करार का पोता हूँ, मैं उस हसन का पोता हूँ, उस हसन का लाल हूँ जिस पर जंग से जी चुराने का इल्ज़ाम है। आओ मेरे तलवार की काट देखो, मुझसे जंग करो, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैं किस हसन का बेटा हूँ, मैं किस का लाल। रजस सुनी, अरज़क़ शामी को हुक्म दिया, जो सबसे बड़ा पहलवान है इब्ने साद के, फिसल साद के लश्कर में, अरज़क़ शामी को हुक्म दिया जा इस बच्चे का सर, नौजवान का सर कलम करके लिया। उसने माज़अल्लाह बड़ी हकारत से देखा कासिम को, चार बेटे भी इसके साथ आए थे। फिसल साद से कहता है कि इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊँगा, अपने एक बेटे को हुक्म दिया जा इस नौजवान का सर काट के लिया। वो नौजवान आगे, उसका बेटा आगे बढ़ा, कासिम ने एक ही वार से उसके दो टुकड़े किए, जहन्नम का रास्ता दिखाया और पलट कर देखा। सब जंग देख रहे हैं ना, हुसैन अली अकबर अब्बास सब कासिम की जंग देख रहे हैं। पलट कर दाद तलब नज़रों से देखा, हुसैन ने मरहबा कहा, अब्बास ने मरहबा कहा, अली अकबर ने मरहबा कहा। खुश हो गया कासिम, अपने बेटे को तड़पते देखा, दूसरे बेटे को हुक्म दिया जा अपने भाई का बदला लेकर आ। जब दूसरा भाई पहुंचा, हुसैन ने कासिम ने उसको भी एक ही वार में जहन्नम रसीद किया। तीसरा बेटा, चौथा बेटा, जब चारों बेटों को जहन्नम भेज चुका कासिम, तो अब अरज़क दीवाना वार पागलों की तरह कासिम पर हमला करने के लिए दौड़ा। इधर अरज़क को आते देखा, अब्बास ने घबरा के कहा कासिम ज़रा ध्यान से, बहुत बड़ा पहलवान है। अली अकबर ने होशियार किया और हुसैन का आलम तो यह कि सजदे में चले गए, माबूद माबूद, असगर का लाशा, कासिम का लाशा उठाऊँगा, लेकिन हाशमी जवान है, एक के मुकाबले में इसको शिकस्त ना हो। उधर कासिम ने अपने आप को तैयार किया, जंगी हरबा इस्तेमाल किया, एक ही वार से उसके दो बराबर के टुकड़े कर दिए। और फिर जब मुड़कर देखा, हुसैन ने जब सर सजदे से उठाया तो क्या देखा कि कासिम ने अरज़क़ को जहन्नम का रास्ता दिखा दिया। अब फिर हुसैन शुक्र के सजदे में चले गए, लेकिन अजीज़ो अब जब सजदे शुक्र से हुसैन ने सर उठाया तो अब कासिम नज़र नहीं आया। अरज़क के कत्ल होते ही फिसल साद ने लश्कर के हमले आम का हुक्म दिया लश्कर को कि अगर एक एक करके जाओगे ये सारे लश्कर को काट कर फेंक देगा, सब मिलकर हमला करो। चारों तरफ से हमला हुआ, कासिम मुकाबला करता रहा। मकातिल में है कि 40 के करीब शामियों को वासिले जहन्नम किया, दर्जनों को ज़ख्मी किया। आखिर कहाँ तक लड़ता, ज़ख्मों से चूर जब हो चुके, जब गिरने लगे घोड़े से, आवाज़ दी चचा जान मेरी मदद को आइए, अम्मा हो अद्रिकनी, मेरे चचा मेरी मदद को आओ, मैंने अपनी जान आप पर कुर्बान कर दी। हुसैन किसी की आवाज़ पर ऐसे नहीं दौड़े थे जैसे कासिम की आवाज़ पर दौड़े हैं। हुसैन दौड़े, अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, अरे कासिम दरमियान में है लश्कर के, कासिम दरमियान में है सिपाहियों के। हुसैन और अब्बास ने हमला किया कि कासिम को किसी तरह बीच से निकाला जाए। मैदान साफ हुआ, हुसैन ने अपनी अबा को ज़मीन पर बिछा दिया। उधर फिज़ा ने खेमों में खबर दी, बीबी आओ फिज़ा के उम्मे फरवा के खेमे में जमा हो जाओ, उम्मे फरवा का लाल आ रहा है। उम्मे फरवा ने यह खबर सुनी, शुक्र का सजदा बजा लाई, मुतमईन होकर बैठी है कि मेरे बेटे का लाशा हुसैन लेकर आएंगे। उधर हुसैन ने अबा को बिछा दिया, कुछ इधर से उठा रहे हैं, कुछ उधर से उठा रहे हैं। अरे माँ इंतज़ार में है, ए मौला कासिम के लाशे की मुंतज़िर है, कासिम का लाशा उठाइए। कुछ देर तक कुछ चुनते रहे, फिर उसको एक गठड़ी की शक्ल दी और उस गठड़ी को कलेजे से लगा के खेमागाह की तरफ रवाना हुए। दरे खेमा पे आवाज दी, इंतजाम किया गया। अब जब हुसैन खेमे में दाखिल हुए तो मां ने हैरत से देखकर कहा, ए मौला, ए सैयदो सरदार, मेरा कासिम कहां है? आप सबके लाशें उठाकर लाए, मेरे कासिम का लाशा उठाकर ना लाए। हुसैन ने कोई जवाब ना दिया, सीने से लगी हुई गठड़ी खोली और खेमे की जमीन पर रख दी। अब जो माँ ने देखा तो कैसा लाशा, हाँ कासिम की लाश के पामाल शुदा टुकड़ा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यन्क़लिबून मातम हुसैन।